نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه وأزواجه وذرياته وأولياء أمته وعلماء أمته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم ان دونوں طبقوں سے متعلق اللہ تعالیٰ کے ہمارے پاس میں ارشاد فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار میں, والذین اتبعوهم بإحسان, اور دوسرے وہ جنہوں نے بھلائی کے ساتھ انصاف اور قیامت تک کریں گے. ان سب کے بارے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, راضی ہو گیا اللہ ان سے اور جو راضی ہو گئے اللہ. وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا, اللہ تعالیٰ نے ان کے واسطے باغات بنائے ہیں, جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں, اور یہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے. ذالک خالدین فیہا ابدا, یہ ان باغوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. ذالک الفوز العظیم, اللہ فرماتا ہے یہ ہے بہت بڑی کامیابی. اس آیہ کریمہ کے متعلق صرف ایک دو باتیں رکھ کر, مہاجرین اور انصار سے ہٹا دے سابقون الاولون, اور بھلائی کے ساتھ ان کی پیروی کرنے والے جتنے بھی ہیں, اللہ ان سب کے متعلق فرما رہا ہے کہ ہم ان سے راضی ہوں. راضی یا ماضی کا سیدھا, اور بچے بھی جانتے ہیں کہ ماضی گزرے ہوئے زمانے کو کرتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اللہ ان سے راضی ہوئے گا کہ شاید کوئی شبہ کرے کہ پتہ نہیں راضی ہوا ہے یا نہیں ہوا. ماضی کا سیدھا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور یہ اللہ سے راضی ہو گئے. پہلی بات یہ بتاؤ, جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے اگر ان سے کوئی ناراض رہے گا تو وہ اپنا ہی نقصان کرے گا, جن سے اللہ راضی ہے ان کا کیا نقصان ہے؟ صحابہ کرام وہ ہستیاں ہیں جن سے اللہ راضی ہو چکا ہے, جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اپنی رضا کی سند عطا فرما دی ہے. تو میاں جن سے اللہ راضی ہے اگر ان سے چند افراد ناراض بھی رہے تو ان کا کیا دیو, ان کا کیا نقصان ہوگا؟ ناراض رہنے والے اپنا ہی نقصان کریں. دوسری بات یہ بتاؤ کہ جن سے اللہ راضی اگر ان سے کوئی ناراض ہے تو اس نے ناراض رہ کر اللہ کی مخالفت کی یا موافقت؟ مخالفت کی. اس کا صاف مطلب یہ ہوا کہ وہ ناراض رہ کے یہ کہہ رہا ہے, یہ اپنے عمل سے ثابت کر رہا ہے کہ اے اللہ تم کو ان سے راضی ہے پر میں ان سے راضی نہیں. تو یہ بات وہی کرے گا جو اللہ کا مخالف ہوگا, جو اللہ کا موافق ہے, جو اللہ کی رضا کا طالب ہے, جو اللہ کی خوشنودی چاہتا ہے, جو اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے, وہ تو یہی کہے گا کہ اے اللہ جن سے تو راضی ان سے میں. تو صحابہ کرام سے راضی رہنا چاہیے, اگر کوئی ناراض رہے گا تو ان کی شان میں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا, اپنا ہی نقصان کرے گا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار, سبقت کرنے والے پہلے مہاجرین اور انصار میں سے, والذین اتبعوهم بإحسان, کے ساتھ ان سابقون الاولون کی پیروی کی، رضی اللہ عنہم، اللہ ان سب سے راضی ہو گیا، ورضوا عنہ، اور یہ اللہ سے راضی ہو گیا، وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا، ان کے واسطے اللہ تعالیٰ نے قسم قسم کے باغ بنائے، جنتیں بنائی ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، یہ ان باغوں میں جنتوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، بتاؤ ان کے جنتی ہونے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہونے کی خبر کون دے رہا ہے؟
اللہ،
اور اللہ کی قبر کبھی غلط یا خلاف واقعہ
نہیں
ہے، تو جو اللہ پر اور اللہ کی کتاب پر ایمان رکھتے ہیں ان کو یہ ماننا پڑے گا کہ یہ تمام صحابہ کرام قطعی جنتی ہیں، ہمیشہ جنت میں رہیں گے، کیونکہ ان کے جنتی ہونے اور ہمیشہ جنت میں رہنے والے ہونے کی خبر کوئی ملا مولوی یا مجتہد وغیرہ نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر کبھی غلط ہے
نہیں۔
یہ بتاؤ اللہ تو فرما رہا ہے خالدین فیہا ابدا، یہ ہمیشہ ہمیشہ ان جنتوں میں داخل ہوں گے، اور کوئی کہے کہ نہیں ہوں گے، تو جو لوگ اس کی بات اللہ سے موافق ہوئی یا مخالف، مخالف ہوئی، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اپنے قول سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں اور معاذ اللہ اللہ نے غلط کہا، اور جو ایسا کہے گا اس کا ایمان برباد ہوگا، اور جو اللہ کا ماننے والا ہے اور اللہ کی کتاب کو ماننے والا ہے وہ یہ کہے گا کہ میں اللہ کی کتاب پر سچے دل سے ایمان رکھتے ہوئے یہی عقیدہ رکھتا ہوں کہ یہ تمام صحابہ کرام جنتی ہیں، کیونکہ ان کے جنت میں جانے اور جنت میں ہمیشہ رہنے کی خبر کوئی ملا مولوی نہیں دے رہا، اللہ دے رہا ہے، اور اللہ کی خبر کبھی غلط ہے
نہیں۔
تو سب کہو کہ تمام صحابہ جنتی، اور تمام صحابہ سے اللہ راضی ہو گیا۔ اچھا، یہ تو ثابت ہو گیا کہ مہاجرین اور انصار میں سے سابقون الاولون اور بھلائی کے ساتھ ان کی اتباع اور پیروی کرنے والے سب سے نقی، سب سے اللہ راضی۔ اب صرف یہ بتانا ہے کہ ان مہاجرین اور انصار میں سے درجہ کن کا زیادہ بلند ہے، مہاجرین کا یا انصار؟ تو سنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان ہیں، مہاجروا اور ہجرت کی، مکہ مقدمہ میں ایمان لائے، پھر کفار کے مظالم سے تنگ آ کر ہجرت کی، اور مدینہ منورہ آ کر، مدینہ منورہ آ کر کیا کیا؟
وَجَاهَدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ،
مدینہ میں آ کر اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے جہاد، اللہ کی راہ میں جہاد،
اعظم درجۃ عند اللہ،
اللہ کے نزدیک ان کا بہت بڑا فرق۔ دیکھو، ایک ہوتا ہے عظیم، عظیم کے معنی ہے بڑا، اور ایک ہوتا ہے اعظم، اعظم کے معنی ہے بہت بڑا، یہ اس میں تفسیر ہے، جیسے اکثر کثیر سے بڑا ہوتا ہے، عالم عظیم سے بڑا ہوتا ہے، اسی طرح اعظم عظیم سے بڑا، تو اللہ فرما آتا ہے جو مکے میں ایمان لائے پھر ہجرت کر کے مدینے میں آئے, مدینے میں آ کر رائے اقبال نے جان مال سے جہاد کیا, ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. اعظم درجہ نہیں اللہ, اللہ کے نزدیک زندگی کے حالات پر کر دیتی ہے. کافروں نے نبی کریم علیہ السلام پر اور آپ کے ماننے والوں پر کتنے مظالم کیے, ایسے ایسے مظالم کیے کہ ان کا تصور کرنے سے روح لڑکا پر انجام ہو جاتی ہے, انتہا کر کی مظالم کی. اور قربان جائیے صحابہ کرام کے, انہوں نے راہ حق میں آنے والی تمام تکلیفوں مصیبتوں کو برداشت کیا مگر کسی کمزوری کا مظاہرہ ثابت قدم رہے, تکلیفیں اٹھائیں. دوسری بات یہ ہے کہ انصار کو ہجرت نہیں کرنی پڑی, انہوں نے ہجرت بھی کی. اللہ کے لیے گھر بار چھوڑے,
چونکہ مکے والوں نے دین کے معاملے میں زیادہ قربانیاں دی, زیادہ خدمت کی, اس واسطے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے ہاں ان کا
بہت بڑا فرق ہے. اچھا اب بتاؤ ہجرت کرنے والوں میں کون کون سے؟ حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی, حضرت علی سیدنا خلیل, یہ سارے صحابہ کرام مہاجرین میں شمار ہیں یا نہیں؟ حضرت ابو بکر تو سید المہاجرین ہیں, شیخ المہاجرین ہیں, تو ان کا درجہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت بڑا ہے. تمام مہاجرین صحابہ کا درجہ انصار کے مقابلے میں بہت بڑا ہے, مگر جو بات کرنی ہے جو میری تکلیف کی ہوں ہے وہ دو چار منٹ میں سنی. ان کا درجہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہے. انہوں نے تین کام کیے, ایک کام کیا تھا ایمان لانا, دوسرا کام کیا تھا ہجرت, تیسرا کام اللہ کی راہ میں جان مال سے جہاد کیا تھا. انہوں نے کام بھی تین کیے اور اللہ نے کچھ خوشخبریاں بھی تین, اللہ نے بشارتیں بھی تین. جو بچے رہوں مرب تو ہوں بے رحمت مین ہو, خوشخبری دیتا ہے ان کو رب ان کا اپنی رحمت کی. ایک خوشخبری کی اللہ نے اپنی رحمت وجوان, دوسری خوشخبری کی اپنی رضا میں
وجن نات اللہ فیہا نعیم مقیم خالدین فیہا ابدا, تیسری خوشخبری دی
جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی, جس جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی نعمت. انہوں نے کام بھی تین کیے تھے, اللہ نے خوشخبریاں بھی تین کی. یوں کہیں گے کہ اللہ نے فرمایا تم ایمان لائے ہو, ایمان کے بدلے میں میری رحمت, تم نے میرے لیے میری راہ میں گھر بار چھوڑے ہیں, ان کے بدلے میں جنت کے محلات ہیں,
تم نے میری رضا کے لیے جان مال کی بازی لگا دی,
تو میں نے دنیا میں تمہیں اپنی اپنی رضا کی سند رکھا. اور یہ جس کو دنیا میں اللہ اپنی رضا کی سند عطا فرما دے اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں.
اللہ خود فرماتا ہے رضوان من اللہ اکبر, جس کو اللہ کی طرف سے رضوان حاصل ہو جائے یہ بہت بڑی نعمت ہے.
تو صحابہ کرام کو, مہاجرین صحابہ کو
اللہ نے تین خوشخبریاں دی, اپنی رحمت کی خوشخبری, اپنی رضا کی خوشخبری, اور جنت میں جانے اور جنت میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے کی کوئی خوشی.
تو آپ بات سمجھتے سے سن لو, بولو انہوں نے تین کام کیے تھے نا, ان تینوں کاموں میں جو درجہ اور مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے وہ کسی کا نہیں. کیسے؟
یہ ایمان لائے تھے, ایمان لانے میں صدیق اکبر افضل ہیں.
انہوں نے ہجرت کی تھی, ہجرت کرنے میں صدیق اکبر دوسرے تمام صحابہ سے افضل ہے.
انہوں نے تیسرا کام کیا تھا, راہ خدا میں جان مال سے جہاد کیا تھا, اور جہاد کرنے میں بھی صدیق اکبر سب میں افضل ہے.
تھوڑی سی جگہ حضرت ابو بکر صدیق ہے, ان پر سب سے پہلے ایمان ہے, ہمارا اہل سنت کا جمع ہے. بات کہتے ہیں حضرت علی سب سے پہلے ایمان لائے, بات کہتے ہیں سب سے پہلے عمر مومنین حضرت خدیجہ ایمان لائے, بات کہتے ہیں حضرت زید ابن حارثہ ایمان لائے, بات کہتے ہیں حضرت بلال حبشی ایمان لائے. ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا شاندار فیصلہ کر دیا, وہ فرماتے ہیں کہ پانچوں ہی افضل ہیں. بڑوں میں سب سے پہلے صدیق اکبر ایمان لائے, بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی مرتضیٰ ایمان لائے, کیونکہ جب حضور نے نبوت کا دعویٰ فرمایا تھا حضرت علی کی عمر اس وقت 8 برس یا 10 برس.
عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ایمان لائے, آزاد کرتا غلاموں میں سب سے پہلے حضرت زید ابن حارثہ, اور غلاموں میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. یہ پانچوں ہی اکل ہیں, مگر اپنے اپنے سیکشن میں, اپنی اپنی کلاس میں, اپنے اپنے قبضے میں یہ پانچوں ہی اکل.
چلیے, ایمان لانے میں حضرت ابو بکر صدیق افضل ہے, اور ہجرت کرنے میں افضل ہے. ہجرت دوسرے سے آپا نے بھی کی, مگر صدیق اکبر نے نبی کریم کے ساتھ کی.
ایک شخص اعلیٰ کا عمل کرتا ہے, ایک حضور کے ساتھ کرتا ہے, ایک شخص الگ نماز پڑھتا ہے, ایک حضور کے ساتھ پڑھتا ہے, ایک شخص الگ طواف کرتا ہے, ایک حضور کا ہاتھ پکڑ کے طواف کرتا ہے, ایک شخص اونٹ پر سوار ہو کے ہجرت کرتا ہے, ایک رسول کو اپنے قدموں پر بٹھا کے. پاکستان
ماننا
پڑے گا کہ جس نے رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہجرت کی,
اس کی ہجرت دوسرے مہاجرین کے مقابلے میں افضل. چنانچہ دیکھیے نا, حضور اپنے گھر سے نکلے,
اس وقت 40 جوان ننگی تلواریں لے کر مکان کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے.
مکے میں 40 خاندان آباد,
ہر خاندان نے نبی کریم کے قتل کے واسطے ایک ایک نوجوان دیا.
پہلے تو 40 خاندانوں نے اتفاق کیا قتل کرنا, پھر ہر خاندان نے قتل کرنے کے لیے ایک ایک جوان دیا, تو 40 جوان
ننگی تلواریں لے کر سرکار کے مکان کا محاصرہ کر کے کھڑے ہوئے.
کیا چنگا نہیں جانا چاہتے, اللہ تعالیٰ نے حضور کو حکم دے دیا ہجرت کا. حضور نے حضرت علی کو, حضرت علی اس وقت حضور کے پاس گھر میں ساتھ فرمایا ہے, علی میرے پاس کچھ لوگوں کی امانتیں ہیں, جو تم دونوں اور جس کی امانت ہے اس کو دے کر میرے پیچھے مدینہ طیبہ میں. ذرا غور کرو,
کافر جان کے دشمن ہے, خون کے پیاسی ہے, اور برہنا شمشیریں لے کر قتل کے علاقے سے آئے ہوئے بھی ہیں. ایسے حالات میں بھی ایسے دشمنوں کی امانتیں بھی حضور نے نہیں دبایا.
کہ دنیا میں ایسا امانت کار دکھا سکتا ہے
نہیں,
کہ جو خون کے پیاسے جانی دشمن ان کے مال کی بھی حفاظت کرے,
ان کی عزت آبرو کی بھی حفاظت کرے. دنیا میں کوئی ایسا امانت دار اور دیانت دار نہیں دکھا سکتا
جیسے کہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے. حضرت علی سے فرمایا کہ امانتیں لے لو اور میرے بستر پر چکر میں کو لے جاؤ, ساتھی جو کافی رکن کرتے جھانکا دیکھے کہ سمجھو ابھی گھر میں اور خود سرکار نکلے.
اللہ نے فرمایا میرے حبیب چپکے سے نہیں نکلنا, دبے پاؤں نہیں نکلنا, تیری زندگی کا ایک ایک ورق لکھا جائے گا, تیری ہر ہر آزاد قلم بند ہوگی, تو تیری سیرت میں تیرے مقدس حالات میں یہ نہ لکھا جائے کہ نبی چپکے سے ڈرتا ہوا
دبے کون نکل گیا قرآن پڑھتا ہوا نکل اپنی رسالت کا ڈنکا بجاتا ہوا نکل اور ان دشمنوں کے سروں پر آنکھ ڈالتا ہوا نکل حضور نے سورہ یاسین پڑھنے شروع کر
جب اس آیت پر پہنچے وجالنا من بین ایدیہم سدًا ومن خلفہم سدًا فأغشیناہم فہم لا یبصرون
مگر ان کو نظر نہیں آیا
جبکہ تو نے ہی ماری
سبحان اللہ
تو نے نہیں ماری سب جبکہ تو نہیں ماری
اگر یوں ہوتا نا تو نے نہیں ماری تو اس لیے اللہ نے ماری تو بات بالکل صاف نہیں اس نے کہا مطلب کہ تو نے نہیں ماری جبکہ تو نے ہی ماری سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں محمود
خاک تو نے نہیں پھینکی جبکہ تو نے پھینکی اے کنکریاں تو نے نہیں ماری سب جبکہ تو نہیں ماری تو پھر کس نے ماری بلا سن اللہ اور
وہ تو اللہ نے ماری بات بھی ہو گئی پردہ بھی ہو گیا سمجھنے والے سمجھ بھی گئے اور امام اہل سنت
اعلیٰ حضرت صالح بریلوی رحمت اللہ علیہ خوب اس سے اور ان کی زبان سے یہ کلام نکل گیا جو اہل محبت کے قلوب پر نقش ہو گیا
اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں
سنگ ریزہ نیر سنت تستد جنا
ہمارا بیٹا ادھر میں شاید چھتا فرماتے ہیں وہ سنگ ریز جب حضور کے بچے مبارک سے نکلے تو آئے تو راضی ہوئی مارا مہتا ادھر میں تھا بنا تم ہم بابا کیا
دستے احمد ذوالجلال حمزہ دردِ اکو اندر ستا تو جب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ خاک تیر وہ خاک کس ہاتھ سے نکلی تھی
تو پھر ہمیں کوئی تعجب نہیں ہوتا
خاک اس ہاتھ سے نکلی تھی جو بظاہر مصطفیٰ کا ہاتھ تھا اور بباطن خدا کا ہاتھ
بات حضور قرآن پڑھتے ہوئے اپنی رسالت کا ڈنکا بجاتے ہوئے ان کے سروں پر ہاتھ ڈالتے ہوئے نکلے اور کہاں گئے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کیا فرماتا
یا سین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم
یا سین اے ساری مخلوقات میں قرآن الحکیم مجھے قسم ہے حکمت والے قرآن
انک لمن المرسلین یقیناً آپ رسولوں میں سے ہیں
اور علی صراط مستقیم اور آپ کے راستے مستقیم کدھر جا رہے تو ٹھیک ہے اکبر کے مقام کی طرف اللہ فرماتا ہے اللہ کے راستے مستقیم
رسول پڑھتا جا رہا ہے اللہ کے راستے مستقیم اور کیا کہا رہا ہے صدیق اکبر کے گھر کی طرف معلوم ہوا صدیق کی طرف جانا ہے یہ صراط مستقیم نبی نبی صدیق اکبر کے مطار کی طرف جا رہا ہے اور پڑتا ہوا جا رہا ہے
صراط مستقیم صدیق اکبر کے مقام پر پہنچے چراغ جل رہا ہے صدیق اکبر اندر جاگ رہے ہیں ایسا سے دروازہ کھٹکھٹایا لاکھوں سے
ہلکی سی دستک دی تھوڑے سے دروازہ کھول دیا
فرمایا جیسے تمہیں پہلے سے معلوم ہو کہ ہم نے آنا چراغ بھی جگا ہے اور تم جاگ بھی رہے ہو کیا بات ہے اب کیا یار تم لندا آپ کے کچھ اچھا کر لیں آپ نے برس ادمی نے گفتگو فرمایا تھا کہ ہمیں جہاں سے ہجرت کرنی پڑے اچانک اللہ کا حکم آئے اور حضور آپ نے میری طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا کہ یہ میرا رفیق کے سفر ہوگا یا رسول اللہ جس دن سے آپ نے فرمایا تھا نا اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا اس دن سے ابو بکر رات کو کبھی نہیں سویا کہ ایسا نہ ہو کہ اچانک اس میں اور میرا نبی تسلیم جائے اور میں سویا ہوا پایا جاؤں اٹھانے میں جگانے میں دیر لگ جائے اور اتنے میں شاید کوئی کافی نام کرتا نہیں کامیاب ہو جائے چلو اللہ نے ہجرت کا حکم دیا وہ آپ نے بارہا سنا ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ سے سات آٹھ میل کے فاصلے پر ایک پہاڑ ہے جتنے سو اس میں بار ہے تین میل کی کڑائی ہے سنیتا سرکوں کے پاس کیا ہوں لائن کی سہولت کے واسطے پتھر کاٹ کاٹ کے سیڑھیوں کی طرح بنا دیا اور جب سدھی کے اندر اور حضور تشریف لے گئے تھے اس وقت تک تو اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کیونکہ اس وقت کبھی یہ بار زیارت گاہ نہیں بنی تھی جب کرنا شروع کیا تو ایک نوکیلا پتھر حضور کے پیر میں لگ گیا حضور کا پیر ختم ہو گیا پتھر سے لگ گیا چلنے میں تکلیف ہوتی تھی دیواری ہوتی تھی اگر کبھی پتھر نے آپ کیا نہیں تو آپ کا پیر زخمی ہو گیا پھر دوبارہ کہیں کوئی پتھر نہ لگ جائے زخم نہیں اضافہ ہو جائے گا زخم بڑھ جائے گا تو حضور میں آپ کو اپنے کندھوں پر اٹھا کر چڑھتا ہوں واقعہ آپ نے سینکڑوں مرتبہ علماء سے سنا ہے کندھوں پر اٹھا کر چڑھے تین میل کرائی ہے بڑی کٹھن اور دشوار کرائی سدھی کے اکبر نبوت کا دور اٹھا کر کرائی کر رہے ہیں مجھے بتاؤ تو صحیح جب سدھی کے اکبر نبوت کو اپنے پتھ کے انور پر اٹھا کر چڑھائی کر رہے ہوں گے تو سرکار کس پیار کی نگاہ سے اپنے اس رفیق کو اپنے پیارے سے دیکھتے ہیں کہ مجھے کندھوں پر اٹھا کر بڑی دشوار چڑھائی کر رہے ہیں اور ادھر سدھی کی کیا کیفیت تھی ان کی کیفیت یہ تھی کہ جس منزل پر ہم نے جانا ہے وہ منزل آنے ہی نہ پائے اور اللہ کے نبی کا جسمے اندر میرے جسم کے ساتھ لگا رہے اور میں چڑھائی کیونکہ ایک ایک قدم پر ہزاروں درجے بلند ہو رہے تھے اور آپ کو پتا ہے کہ ہمارے دور میں گود میں لے کر کھڑے آپ نے کاٹا کام سے کاٹنے کی تکنیکی برداشت کی مگر اس میں حکمت تھی کہ شہادت کا مرتبہ بھی مل جائے کسی نے کیا منظر کہی تھی یہ کہتا ہے دیکھیے تو بہار کا منظر کون ہے بیٹھا جو تم نے لے کر دیکھیے تو غار کا منظر کون ہے بیٹھا گود میں لے کر سرور عالم کافر اطہر رضی اللہ تعالی عنہ سفر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی مولانا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نبیوں کے بعد ہے سب سے بہتر رضی اللہ تعالی تیری لکھتی سانپ کے دل پر زہر کا صدمہ سہ لیا دل پر یہ سب کچھ ہے یہ خاطر دل بر نبی اللہ تعالی ہم ہو مولانا صدیق اکبر نبی اللہ یار کے نام سے مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا جان کی قربانی ماں کی قربان کیا سارا گھر کا گھر اٹھا کر لے کر اولاد کی قربانی یار کے نام سے مرنے والا سب کچھ صدقے کرنے والا اور منزل اس کو صدق کا رہبر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ تعالی عنہ بس آخری بات کر رہا ہوں خدمت کی جان قربان کی سرکار نے کچھ کھلا دیا یا نہیں دیا ارے ایسا کھلا دیا کہ صدیق کی روح سے جیتو ان کی روح جس قدر مسرور ہو کر کہتی ہے کہ مجھے سرکار نے کیا کھلا دیا سنو سنو سرکار نے کھلا دیا فرمایا صدیق تو نے میرے واسطے غار میں جگہ بنائی ہے میں تیرے واسطے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا
تو
نے غار میں جگہ بنائی میں تیرے لیے اپنے مزار میں جگہ بناؤں گا غار میں پہلے تو گیا ہے مزار میں پہلے میں جاؤں گا غار میں تو گود میں لے کے سویا ہے مزار میں میں تجھے اپنی آگوں سے رحمت میں لے کر بے شک قبروں میں پیدا ہونا یہ حضرت علی کی فضیلت ہے ہم اس کو تیرا جان سے مانتے ہیں ارے کاتے میں حضرت علی کا پیدا ہونا نظر آتا ہے تو سفر گنبد میں اور صدیق و فاروق کا نبی کریم کے ساتھ آرام کرنا نظر نہیں آتا کعبہ افضل ہے یا سفر گنبد افضل ہے حضور کا روضہ افضل ہے یا سنت کا یہ مطلب ہے کہ حضور کا روضہ انور اندر وہ جگہ جہاں سرکار آرام فرما ہے وہ بیت اللہ کے عرش معلیٰ سے بھی
اچھا
صدیق کے اندر اور فاروق کے آدم قیامت تک حضور کے ساتھ حضرت علی کعبے میں پیدا ہوئے چند منٹوں کے اندر باہر آ گئے مگر انہوں نے تو قیامت تک سرکار کے ساتھ رہے یہ بھی تو دیکھتے ہو وہ فضیلت کی بات ہے تجھے کتنی بڑی فضیلت ہے حضور فرماتے ہیں قیامت میں بھی سب سے پہلے میں اپنی قبر کو اٹھاؤں گا پھر صدیق کے اکبر کو اٹھاؤں گا پھر فاروق کے راجہ کو اٹھاؤں گا پھر ہم بکیل والوں کو اٹھائیں گے فرمایا جب ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے سرکار نے بولا میرے بائیں طرف صدیق کی اکبر ہوگا بائیں طرف فاروق کے آزم ہوگا اسی طرح ہم اللہ کی بارگاہ میں جیتیں گے حضرت ابوبکر صدیق کو چلائے بیان نہیں ہو سکتے اور اگر بیان کیے جائے تو ان کو دل کے لیے باتیں کرتا صرف پرانے کریم سے ان کو بنائے بیان کیے جائے تو بہت سا وقت درکار ہے اصل میں مولانا نے مجھے اشارہ فرمایا ہے حضرت صاحب کی اللہ نے اللہ تعالیٰ آپ کے علم میں اور عمر میں عمر میں برکت فرمایا میں نے اصل میں یہ خیال کیا تھا کہ حضرت تقریب فرمان ہے تو اپنی طرف سے انہوں نے حقیق کا کچھ ہدیہ دار لوگوں کے لیے پیش کیا تھا تو آپ نے بھی دینا شروع کر دیا تھا مطلب میرا یہی کہ حضرت کی زبان سے نکلا ہوا اور بزرگوں کی زبان سے جو بات نکلی حقیقت میں بڑا اثر ہوتا ہے اور اثر شروع ہو گیا لوٹ آنے شروع ہو گئے لیکن حضرت صاحب نے یہ کرم فرمایا ایک کرم ہے انتہائی کہ محمد صدی کے کہنے سے بھی لوگ دیں تاکہ اس کو بھی حصہ مل جائے اتالو والا چہرے کفائے نہیں کیونکہ جو کسی کو راستہ نیکی کا بتاتا ہے اس کے کہنے سے جتنے لوگ نیکی کرتے ہیں جتنا ان کو سواب ملتا ہے اتنا کہنے والے کو بھی ملتا ہے تو آپ نے تو سلسلہ شروع کیا تھا اور درمیان میں منقطع ہو گیا تھا، یہ دل شروع کر دو تاکہ جتنا ہم میری معرفت دیں گے آپ کو بھی پورا ثواب ملے گا، مجھے بھی پورا ثواب. اور جیسا حضرت صاحب نے فرمایا دار المعون کا خیال رکھنا، انکار کرتے رہنا، اللہ تعالیٰ اس دار المعون کو ترقی اور رجوع کر. ہمارے علاقے کے کونسلر صاحب جناب غلام قادر صاحب، انہوں نے بھی 50 روپے علاج کروایا جناب کو ملا. یہ مولانا نے جنگل میں منگل بنا دیا، دیکھو آپ کے گھروں میں بجلی آ گئی ہے. اگر مجھے پہلے پتا ہوتا تو میں کہتا ہوں پی دیا ہوں اپنے کونسلر اپنے ہی ہوں، مجھے انہوں نے کونسلر بنوایا بڑے کام ہو جائیں گے. چلو خیر آئندہ بتائیے چیزیں ہونی ہیں، کہ بائی بھی ہونی ہے تو اکیلے بھی ہونی ہے تو باہر ضرورت. مطلب یہ ہے کہ ایسے فعال آدمی ہوں، یہ میں نے اپنی طرف سے بطور تقریب ایک دفعہ بات کی ہے کہ ماشاء اللہ اس کی برکت سے آپ کے علاقے میں جیسے بجلی آ گئی ہے، اور پتا نہیں کیا کیا آئے گا، ایسے ایسے بجلی کی تقریب بھی آ گئی، ظاہری روشنی بھی آ گئی، باتھ روم بھی آ گئی، نامی بھی آ گئی، روحانی بھی آ گئی. تو آپ حضرات اس بات کا خیال رکھنا، ہمیشہ مدرسے کے ساتھ تعاون کرنا، اس وقت بھی تعاون کرو. میں ان الفاظ پر گفتگو ختم کر رہا ہوں. وہ آخر دعوانا الحمدللہ.